what this Rabbi Ruhi Sharif, Jodesh Bhai Hijri Mutabid, 20 July 2021, Surah Anbiya Sharif, 17 Mahpara, Surah Anbiya Sharif, Ayat number 76. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك قد كنا لهم حافظين وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم اسی لیے میرا موڈ بھی نہیں بنتا آج بھی پڑھ لینا اور اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ صرف کریکشن کے لیے تاکہ قرآن پاک کی صحت ہو جائے لیکن آپ لوگ اس قدر شرما رہے ہیں مجھ سے اللہ سے شرم ہی کیا کلام پڑھ رہے ہیں
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نرجي المؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم.
گزشتہ رکوع میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کے واقعات بیان کیے ہیں. سورہ انبیاء ہے, اسے مسلسل ہے کہ انبیاء مسلمین کے واقعات بیان ہو رہے ہیں. آج حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے, پھر حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا, اور اس کے بعد پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا, پھر حضرت ذوالقرن حضرت ایوب علیہ السلام کا, پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا, پھر حضرت یونس علیہ السلام کا, حضرت ادریس علیہ السلام کا, حضرت ذوالقفر علیہ السلام کا, حضرت زکریا علیہ السلام کا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اتنے پیغمبروں کا ذکر ایک رکوع میں ہے, اسی لیے اس کو سورہ انبیاء کہتے ہیں.
وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ.
اور نوح کو یاد کرو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی, اور ہم نے ان لوگوں پر اس کو مدد دی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں, بے شک وہ برے لوگ تھے, تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا. حضرت نوح علیہ السلام کا ایک اجمالی ذکر ختم ہو گیا. اس کی پوری تفصیل 12 پارے میں سورہ ہود شریف کے اندر گزر چکی ہے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے ان برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں. علماء نے ارشاد فرمایا کہ رسالت اور نبوت دو چیزیں. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے نبی تو آتے تھے لیکن کوئی رسول نہیں آیا تھا. سب سے پہلا آپ کے ساتھ کل 70-72 جوڑے جو تھے, پھر انہیں سے یہ بھی دنیا پھیلی, آباد ہوئی, اس لیے آپ کو ابو بشر ثانی اور آدم ثانی کہا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1250 سال ہے, اور 950 سال آپ کی عمر دینی خدمات, دعوت و ارشاد اور تبلیغ کی ہے. آپ نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کے لیے بلایا, دین کے لیے بلایا, اور 950 سال بعد جب آپ ایک دم مایوس ہو گئے تب آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی ہلاکت کی دعا کی, اور دعا بھی اتنی خوفناک کہ وہ دعا ہر حد پوری ہوئی. ارشاد فرمایا ابھی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اور ایک ہے کہ اے اللہ زمین پر ان میں سے کسی کا نام و نشان تک باقی نہ رہے, زمین پر ان میں سے کسی کا نام و نشان تک باقی نہ رہے, چنانچہ نام و نشان تک ختم. عجب اتفاق ہے, ہمارے یہاں یوپی میں ایک مثل بہار میں کہی جاتی ہے, کہتے ہیں کہ ولی کی کوکھ سے شیطان پیدا ہوتا ہے. سنا ہے لوگوں نے کوکھ کہتے ہیں عورت کے جسم کے اس حصے کو جہاں بچہ رہتا ہے, کوکھ رحم, یعنی ولی کی بدن سے شیطان پیدا ہوتا ہے. اتنے جلیل القدر پیغمبر کا بیٹا وقت کا بہت بڑا کام, بہت زیادہ جب وہ ڈوبنے لگا باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کے دل کے اندر محبت پیدا ہوئی, اور رب کریم کے حضور عرض کیا اے اللہ میرا بیٹا کہ اللہ میرا بیٹا یعنی ڈوب رہا ہے مولا بچا لے. تو جانتے ہیں کیا آواز آئی تھی, یا نوح انہ لیس من اہلی انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, وہ تمہارے گھر والا نہیں ہے, وہ کوئی اور. اور اے موسیٰ, اے نوح, اس کے حوالے سے تو مجھ سے بات نہیں کرنا, بس میں نصیحت کر رہا ہوں. نادانوں میں سے نہ ہو جانا کہ پھر تمہارا سوال کرنا چاہوں. یہ رب کریم نے وحی اتاری, رب کریم فرماتا ہے کہ میں نے ہم نے نوح کو بھی نجات دی اور نوح کے اہل کو. اب یہاں اہل کا معنی مقرر کرنا ہوگا, آپ کے گھر والوں کو, یا اہل سے مراد آپ کی امت میں وہ متبعین جو آپ پر ایمان لائے. میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ اہل کا معنی کبھی کبھی متبع کے معنی یعنی فالوس کے لیے آتا ہے. چنانچہ ایک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سلمان میرے اہل ہیں, حالانکہ وہ فارس کے رہنے والے. کیا فرمایا تم نے؟ سلمان میرے اہل. اسی لیے بعض علماء نے سلمان فارسی کو اہل بیت دشمار کیا.
اللہ
یہ بات تو اہل کے معنی متبع کے معنی بھی آتے ہیں. اور کرم العظیم, ایک پیغمبر 950 سال تک لوگوں کو بلاتا رہے اور سکھاتے رہے, یہ بھائی انہیں کا دل گردہ تھا کہ برداشت کیا ہوگا. ایک بات اگر کوئی ریفیوز کر دیتا ہے تو پیشانی پر کتنے بل پڑ جاتے ہیں, کتنی شکنیں ابھر آتی ہیں. عمریں لمبی ہوتی تھی, عمریں لمبی ہوتی تھی کوئی بات, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ سچے ابھرتے ہو, لیکن اس زمانے میں عمریں لمبی ہوتی تھی, لمبی عمریں ہوتی تھی. اب اندازہ لگائیے کہ یعنی اگر کوئی ایک آدمی سے کوئی کچھ کہتا ہے اور ذرا کو انکار کر دیتا ہے تو کتنا خراب لگتا ہے نا. اور 950 سال تک جو پیغمبر خون جگر جلا کر کے تبلیغ دین کی ہو, اتنا اس نے برداشت کیا ہوگا. یہ انہی کا دل گردہ رہا اور انہی کے برداشت کرتا ہے. یا پھر کرم العظیم سے مراد یہ ہے کہ وہ طوفان جو مسلسل 6 مہینے تک زمین کے گرد گردش کرتا ہے, 27 رجب سے 10 محرم الحرام تک یہ زمین پانی سے لبریز تھی. 27 رجب سے 10 محرم الحرام تک, گن ڈالیے کتنا مہینہ ہوتا ہے, شعبان, رمضان, شوال, ذیقعد, ذیلحج, وارلہ, 6 مہینے میں نہیں, کچھ کم ہے. 6 مہینے تک حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی ہی پر رہی, اور وہ بھی صاحب ایسا پانی کی جس طرف نگاہ اٹھائیے کہیں دور تک خشکی اور پہاڑ تک نظر نہیں آتے, ڈوب گئے. ابھی اس سے پہلے فلڈ آیا تھا, ایک صاحب فون کر کہنے کہ میرے گھر میں 12 فٹ پانی تھا, 12 فٹ کہنے کہ پانی پانی تھا. میں جب جاب سے گیا ہوں لوٹ کر کے 3 دن کے بعد, تو دیکھا کہ فریجر ادھر تیر رہا ہے, کیا بولتا ہے وہ سوفا ادھر تیر رہا ہے, وہ چیز ادھر تیر رہی ہے بڑی مشکل سے. اللہ شکر رکھا اندر تک, ایک چھوٹا سا, ایک چھوٹے سا چھوٹا سا ہلکا جھٹکا ہے, آدمی بگڑا اٹھا ہے, حکومت تباہ پریشان ہو گئی, پوری طاقت جو ہے وہ لگا دی گئی ہے لا الہ الا اللہ. اور جہاں پہ 6 مہینے تک کہیں دور تک سوائے پیسنے کے اور کوئی خشکی نظر ہی نہ آتی ہو, اس طوفان کا عالم کیا ہے. اللہ بے شک کو کر بیا ہوں بہت بڑی بات ہے. انہم کانو قوم اصل بڑی بری قوم تھے وہ لوگ, اور ظاہر سی بات ہے ایسی بری قوم اور کون ہو سکتی ہے کہ جو 950 سال تک اپنے پیغمبر کی دعوت سنتی رہی اور انکار کرتی رہی, تو اس سے بڑی بدبخت قوم کون ہو سکتی ہے. اللہ پھر اس کے بعد روایات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دعا کی تو
kekayaan kata gue, itu pasti lah dulu suki ini lagi mungkin lagi waktu jahar.
Oh, jadi nanti kembali ke mana jahar bantah? Jadi sih hari hati pelan itu terjadi. Ini puri tafsir ke dalam sekitar hari sih, satu syarat sah, jadi saya akan sah, ya wujud ini sah, nama itu. Jadi satu syarat sah dia harus sah. Orang yang baik itu tafsir kata mumi. Jadi tapi dia zinda reh, jadi malah itu harum tu kan?
Allah.
हमारे जवान से पूरा बोलते हैं बड़ी मजबूत है
लोहे सारा है
तो 40 साल में वो सागौन का दरख्त हो गया 40 साल फुट ये बात इस दरमियान में कोई औलाद कौम नूह को पैदा नहीं हुई और जो पैदा हुए थे वो 40 साल के हो गए और 40 साल में आदमी होशियार हो जाता है لوگ جو ہوتا بالغ ہونے کی عمر 12 سے 13 سال ہے نا تو یہ بھی کافر ہو گئے سب یہ بھی یعنی ایسا تھا کہ زمین کے اوپر کوئی آدمی ایسا نہیں تھا کہ جو ان 72 کے علاوہ ایمان قبول کر لیا تو اللہ جل شانہ نے وہ طوفان اتارا فاغرقناہم اجمعین تو ہم نے سب کو ڈبو دیا یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ پھر آئیے داؤد علیہ السلام
आपका जोड़े 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 रवादा
और दाऊद और सुलेमान को याद करो जब खेती का एक झगड़ा चुकाते थे जब रात को उसमें कुछ लोगों की बकरियां छूटी और हम उनके हुक्म के वक्त हाजिर थे हमने वो मामला सुलेमान को समझा दिया और दोनों को हुकूमत اور ایک بات کیا واقعہ کیا ہے ایمانی خبر ہے واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے عزم کیا ہے تو ایک شخص رات کے بکریاں ٹوٹی ہو رہا کرتے وہ اس نے وہی پھر لگا لی تو اسے صبح کو حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سنانی شروع کیا ہے داؤد نے پتہ کیا کہ یہ چیز نقصان ہوئی ہے کہ یہ بکریاں جو ہے یہ سب جس کا نقصان ہوا کسی کو دے دو یہ نقصان ہوا وہ تبدیلیوں کی قیمت کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام بچے گروہ کے اندر ایک بار دونوں پہ کوئی باپ تین جگہوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے تو وہ بدی والے اس فیصلے کے بعد باپ سارے تو کچھ کا وہ ختم بندے کو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام آگے داؤد علیہ السلام کہہ کر دیا کہ بکریاں جو نقصان کر رہا ہے بکریاں جو رہی ہیں آپ اپنے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک روایت ہے آپ نے وہیں کھڑے ہوئے جس وقت یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو سلیمان علیہ السلام وہیں تھے تو آپ نے اپنے والد ماجد سے کہا کہ بجان اس کی ایک شکل اور بھی ہو سکتی ہے دوسرا واقعہ یہ ہے جو ابن کثیر نے روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جب واپس آئے تو راستے میں سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہا کیا ہوا تو ایسا واقعہ سنایا تو کہا کہ اچھا اس کا فیصلہ تو بھی ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حضرت داؤد علیہ السلام کے دل کے اندر یہ بات ڈالی انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو بلایا کر کے پوچھا کہ تم نے کوئی فیصلہ کیا ہے
کہا
کیا فیصلہ کیا بتاؤ کہا بجان میرے خیال میں ایسا ہے کہ جو کھیتی والے ہیں نا جو بکری والے ہیں کیوں کہ کھیتی والے کی نقصان ہوا ہے تو یہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں اور بکری والے سے کہا جائے کہ تم اس کی کھیتی کو اثر نو تیار کرو جب تک اس کی کھیتی اس وقت کے یعنی اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ جس حد تک اس کی کھیتی تھی انگور کے کوشے لٹکے ہوئے تھے یا فصل تیار ہو رہی تھی اس وقت تک یہ اس کی بکریوں کو استعمال کریں اور جب اس کے مقابل میں یعنی اس لیول پر پہنچ جائے اس کی کھیتی تو کھیتی کھیتی والی کو دے دی جائے اور بکریے کو واپس کر دی جائے یہ فیصلہ تو اچھا ہے تو پھر وہ اسی پر عمل کیا گیا اور وہ بکریاں جو ہے دی گئی کھیتی والے کو اور کھیت جو ہے بکری والے کو دے دیا گیا وہ اپنا کھاتے پیتے رہے جب اس کی کھیتی اس حد تک پہنچ گئی تو پھر بکری والے کو بکری دے دیں گے اور کھیت والے کو کھیت دے دیں گے. یہ اس زمانے میں اس وقت کا مسئلہ تھا. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر رات کے وقت کسی کی بکری چھوٹے یا کوئی جانور چھوٹے اور کسی کا نقصان پہنچائے تو اس پر کوئی زمان کوئی دعویٰ نہیں. اس لیے کہ دن کے وقت تو حفاظت و نگہداشت ہوتی ہے مگر رات کو نہیں. ہاں اگر دن کے وقت نقصان ہو رہا ہے تو پھر اس کے تاوان کا حساب لگا کر اس کو دیا جائے. یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ صحابہ کے زمانے میں پوچھا گیا, سے بھی مسئلہ پوچھا گیا. دونوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ رات کو کسی کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے, دن کو حفاظت کی ذمہ داری ہوتی ہے. پہلے دن کو اگر نقصان ہوگا تاوان دیا جائے گا, رات کو نقصان ہوگا تاوان دیا جائے گا. ہاں تو نقصانات بھی تو اسے ہوتے ہیں کہ اگر مار پیٹ جو کوئی ذبح کر کے کھا لے تب کیا کرے گا. کسی کی گائے چھوٹی کسی بکری چھوٹی بکری ذبح کر کے لا کر کے کھا لے تب کیا کرے گا. ہاں ادھر نقصان ادھر بھی نقصان. اسی طرح کا ایک واقعہ ابن کثیر نے اس کے بھی تین چار چار پانچ چمچے تھے تو اس نے چار چمچوں کو تیار کیا کہ داؤد علیہ السلام کے پاس جا کر کے تم لوگ شکایت کرو کہ اس نے کتے سے بعد اللہ غلط کام کروایا ہے. داؤد علیہ السلام نے سنا تو حکم دیا اس کو سنگسار کر دو, عورت کو پتھر مار کر پھیلا کر. اس عورت کو منافذ ہو گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام راستے میں کہیں تھے تو ان کو سنائی پڑ گیا تو انہوں نے اپنے چار ساتھیوں کو دیا, تین ساتھیوں, تین اس کے تھے تین اس کو لڑکے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک تخت لگایا, مطلب جیسے بچے کھیلتے ہیں ایک تخت پر بیٹھے. اس کے بعد ان تینوں کو بلا کے کھڑا کیا, پھر اس سے مجھ باتیں آئے اور اس کے بعد ایک شخص اس میں سے چار آئے تھے, ایک شخص اس میں سے ایک نالش کی فلا عورت کے حوالے سے ایسے ایسے واقعات سنائی پڑے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا تمہارے ساتھ گواہ کے تھے تو کہا تین گواہ, کہا تم جاؤ شکایت کروا دیا, کہا تم جاؤ. پہلے گواہ کو بلایا, کہا جس کی کتے سے یہ حرکت کی کہ کتے کا رنگ کیسا تھا ادا رہے گا کب, اس نے کہا کالا, کہا جاؤ. دوسرے کو بلایا, کہا جس کتے سے حرکت کروائی گئی اس کا رنگ کیسا تھا پیلا, کہا تم جاؤ. تیسرے کو بلایا, کہا کالا. اس کے بعد تینوں کو بلا کر کے کہتے ہیں کہ تم تینوں مجرم ہو. کہا تم تینوں مجرم ہو, اس لیے کہ تم تینوں نے غلط غلط بیانات دیے ہیں, لہذا حق یہ ہے کہ تم کو رد رد کیا جائے گا, حد جاری کی جائے گی تمہارے اوپر, دوران چور پر حد جاری کی, یعنی بچوں کی شکل میں. یہ واقعہ داؤد علیہ السلام سنائی پڑ گیا. ایسے داؤد علیہ السلام نے بلایا, بیٹا تم نے کوئی فیصلہ کیا؟ کہا عبداللہ کیا فیصلہ کیا؟ کہا ایسا ایسا. اب بلاؤ ان تینوں کو اور اس کو بلاؤ جس نے یہ مقدمہ میرے سامنے پیش کیا. اور پھر وہی پوچھا کہ بتاؤ اس کتے کا رنگ کیسا تھا؟ کسی نے کہا یہ الگ الگ پوچھ رہے تھے. اور پھر یہ جانتے ہیں قاضی کی ذمہ داری یہ ہے کہ قاضی جب بیان نقل کرے تو سب کو ایک ساتھ بیان کرے, بیان نقل کرے گا الگ. اور یہ طریقہ بھی ہے اس کو بلا کر کے الگ اس کو, تاکہ بیان میں ٹھہری کر جائے. اگر ٹھہری کر گئے سبحان اللہ تب تو جرم ثابت ہے, اگر ٹھہری نہیں کیا تو فساد ثابت ہو جائے. تو پھر تینوں کو بلا کر کے پوچھا تو کسی نے یہ کلر کسی نے کلر. اس کے بعد حکم دیا کہ عورت پر یہ ذمہ ہے, اس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے اور حکم دیا ان تینوں کو جو سزا دی جائے اور قتل کر دیا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے غلط فیصلے کیے. سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ حق ہے, دونوں حق ہیں, دونوں حق ہیں. پیغمبر کا فیصلہ اجتہادی ہوتا ہے اور اجتہادی فیصلے پر کوئی گناہ نہیں. پیغمبر کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اجتہادی ہوتا ہے اور اجتہادی فیصلے پر گناہ نہیں ہوتا ہے. جیسے مجتہدین کرام جب کوئی مسئلہ نکالتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اگر وہ صحیح ہوگا تو ان کو دو ثواب ملتا ہے, اگر وہ مسئلہ صحیح نہیں ہوا غلط ہوا تو ان کو ایک ثواب ملتا ہے. یہی حکم پیغمبران اسلام کے اجتہاد کا ہوتا ہے. چنانچہ قاضی کی ذمہ داری اتنی سخت ہے جس کا کوئی حدیث نہیں, اتنی سخت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے قاضی کو بلایا اور کہا کہ ایک شخص کو بلایا, کہا کہ میں آپ کو یہ منصب سونپنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا حضور مجھے معاف فرما دیجیے. حضرت عمر نے کہا کیوں؟ قائد یہ کہ اگر میں نے سامنے والے کی رعایت کی تو جہنمی، غلط فیصلہ کیا تو جہنمی، اجتہاد میں غلطی کی تو مجرم، میں ایسے فیصلے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام اعظم غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب منصب قضاۃ پیش کیا گیا تھا، چیف جسٹس بنایا گیا تھا، تو آپ نے یہ ہے تو واقعہ یہ ہے فقہ ہم نہ ہے سلیمانہ، تو ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا. رب کریم فرماتا ہے کہ اس معاملے کی صحیح صورت حال ہم نے سلیمان کو عطا فرما دی. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمَ عِلْمًا، اب دیکھیے قرآن خود بول رہا ہے اور دونوں کو حکومت اور علم ہم نے عطا کیا ہے. رب کریم فرماتا ہے تو پتا چلا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور داؤد کے ساتھ پہاڑ و سخت فرما دیے کہ تسبیح کرتے اور پرندے، اور یہ ہمارے کام. حضرت داؤد علیہ السلام اس قدر خوبصورت آواز والے تھے، اتنی پیاری آواز اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی کہ اس وقت وہ زبور شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے تو آیا ہوا ہے کہ پرندے اڑنا چھوڑ دیتے تھے اور ان کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرنے لگتے تھے، دریا کی روانی رک جایا کرتی تھی، ہوائیں رک جایا کرتی تھی، چھا جایا کرتی. یہ اللہ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا. ایک روز حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری ان سے اچھا قرآن پڑھنے والا اس امت میں کوئی نہیں. جی ایک روز حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن پاک پڑھ رہے تھے، حضور تشریف لے جا رہے تھے، آواز شریف لے آ رہے، سنتے رہے اور پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، حضور کھڑے ہو کر کے سنتے رہے. اللہ جب پڑھ چکے تو حضور تشریف لے گیا، کہا کہ ان کو اللہ جل شانہ نے آل داؤد کی آواز عطا فرمائی. جس طرح سے داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے اور ایک کیفیت تاریخی ہوتی تھی، تو اس طرح سے قرآن پاک پڑھتے تھے. تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو اور بھی خوبصورت پڑھنے کی کوشش کرتا. سبحان اللہ. نمبر ایک اور پھر کیا ہے، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ ہمارے کام تھے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو قرآن پاک یعنی داؤد زبور شریف پڑھنے کی جو ادا تھا وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، اور ہم نے اسے تمہارے ایک پہناوا بنانا سکھایا کہ تمہیں تمہاری آنچ سے بچائے. فَلَمَّا شَكَرُوا، تو کیا تم شکر کرو گے؟ یہ پہناوا کیا تھا؟ زرہ جانتے ہیں؟ زرہ کہتے ہیں لوہے کا وہ لباس جو پہن کر کے جنگ کی جاتی ہے، تو اس پر نہ تو تلوار نہ نیزہ نہ اور کوئی چیز اثر کرتی ہے، لوہے کا لباس ہوتا ہے. اس میں جو تاریخی حوالہ رہا ہے وہ یہ ہے، کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں زرہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام بنائی اور یہی حق ہے میرے نزدیک، لیکن بعض لوگوں نے اس میں اپنے عقل کو دخل دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں زرہ کا کام تو پہلے سے ہو رہا تھا، لیکن اس زرہ کو دراصل یعنی ایک نئے طالب بٹھالنا اور اس میں ہر پرکار تحفظ پیدا کر دینا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا، لیکن حق یہ ہے داؤد علیہ السلام کے پوچھے. اچھا صاحب، وَلِسُلَيْمَانَ رِيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے معجزات فرمائے تھے. آپ زرہ کیسے بناتے تھے جانتے ہیں؟ آپ لوہے کو ہاتھ میں ایسے لیتے تھے اور لوہا موہ بن جاتا تھا. لوہا کتنا بھی سطح، حضرت کے ہاتھ میں کیا آیا تو موم کی طرح نرم ہو گیا، پھر موم کی طرح نرم ہو گیا، پھر جیسا چاہتے بنا دیا. ہاں جیسا چاہتے بنا دیا،
اور ایک آیت کریمہ ہے جو آگے آئے گی, تو اس میں یہ مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجاد لوہے کا چشمہ عطا فرمایا تھا, اور سلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی گئی. سلیمان علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ جنات, انسان, ہوا, چرند, پرند سب آپ کے مطیعوں کا نمبردار تھے, جس کو جیسا حکم دیتے وہ ویسا ہی کرتا. سلیمان جب کثیر نے لکھا ہے کہ ہوا آپ کے سامنے ایک پہاڑ کے ٹیلے کی طرح سے رکھی تھی اور اس کے اوپر آپ کی کرسی لگائی جاتی تھی, اس پر آپ چڑھتے کیسے تھے, آپ کا ایک گھوڑا تھا جس کے اوپر تھے, گھوڑے پر سوار ہوتے وہ گھوڑا اس پر کے ساتھ اڑ کر کے اس پر پہنچایا کرتا, اور آپ اس پر سوار ہوتے تو آپ کی گردا گرد سب سے پہلے مومن مسلمان بیٹھتے, مومن انسان بیٹھتے تھے, پھر مومن اجنا بیٹھتے تھے جنات آپ کے ارد گرد, اور اس شان سے آپ کا تخت چلا کرتا. غدو ہوا شہر وروا ہوا شہر, سورۃ طلاق کی آیت کریمہ ہے, ایک ایک مہینے کی مسافت ہوتا ہے کیا کرتا تھا, ابھی یہاں ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ایک مہینے کی مسافت طے کر کے وہاں چلا گیا. یہ اللہ جل شانہ نے آپ کو عطا فرمایا. شروعات داؤد علیہ السلام نے کی تھی, تکمیل ہی سے سلسلے بھی سورہ سبا شریف کے اندر آئے تھے کریمہ ہے نا, کہ آپ نے حکم دیا تھا, ہے آیا ہے, آپ نے حکم دیا جناتوں کو اس کی تعمیر کرو. اس زمانے کے لوگوں کا خیال یہ ہوتا تھا کہ جنات غیب جانتے ہیں, اس لیے بہت ڈرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کی طریقہ شریفہ یہ تھا کہ آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ جب کھڑے ہوتے تھے تو کتنا لمبا لمبا قیام کی ہفتے ہفتے بھر کا قیام ہو جائے گا. کتنا لمبا قیام, تو آپ اپنے چھڑی شریف کا ٹیک لگا کر کے کھڑے تھے, تو جناتوں نے سمجھا کہ سلیمان علیہ السلام نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور قیام کی حالت تھی, اور کھڑے ہی ہونے کی صورت میں حضرت کی روح پرواز کر رہی ہے. وہ رات دن کام کرتے ہیں, رات دن جب مسجد اقصی شریف تعمیر ہو کر کے مکمل ہو گئی تو رب کریم نے دیمک لگا دیا اس چھڑی میں, وہ دیمک چٹتے چٹتے کچھ دور جب پہنچی ادھر مسجد اقصی کی تعمیر مکمل, ادھر جب دیمک نے چھڑی کھائی بدن ڈھیلا ہوا, سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے. تب انہوں نے سمجھا کہ غیب جو ہے صرف اللہ کو ہے, کیا اس کی عطا و فضل سے اس کی مخلوقات پہ جس کو مل جائے, جناتوں کو غیب نہیں. یہ ہے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَمَا وَكُنَّا لَهُ حَافِظِينَ, اور شیطانوں میں سے وہ جو اس کے لیے غوطہ لگاتے اور اس کے سوا اور کام کرتے اور ہم انہیں روکے ہوئے تھے, غوطہ لگاتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے شیطان دریاؤں میں ڈبکی لگاتے, جواہرات نکالتے, موتیاں نکالتے, سمندر تو خزانوں کا گھر ہے نا, سمندر تو معدنیات کا گھر ہے بھائی, وہ کون سی چیز ہے نہیں سمندر میں, بلکہ بہت ساری چیزیں جو خشکی میں نہیں سمندر میں رکھی ہوئی ہے, خوشنما پہاڑ, بہترین پھول پودے, گل بوٹے, کیا کیا اللہ نے بنایا اس, یعنی پوری ایک مخلوق ہے ایک کائنات کا. اور اب تو ڈسکوری چینل نے ساری باتیں نے کہا سامنے کھول کر دی, ایسی ایسی چیزیں سہان لا کے دیکھ دیکھتے رہ جاؤ, موتیاں, ہیرے, جواہرات, کیا کہتے اس کے اندر. تو حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تھے اور شیاطین اس میں ڈبکی لگا کر کے انکار دلایا کرتے تھے, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے جانوروں کی بولیاں سکھا دی. یوں تو جانوروں کی بولیاں قریب قریب ہر پیغمبر جانتا ہے,
لیکن خاص طور سے جس کا ذکر سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے قرآن پاک میں آیا ہوا ہے. ہم نے سلیمان اور داؤد دونوں کو علیہم السلام کو ہم نے پرندوں کی بولیاں سکھائی. وَيَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ, اور وہ کرتے تھے. وَقُلْنَا لَهُمْ حَافِظِينَ, اور ہم انہیں روکے ہوئے تھے کہ وہ شیاطین جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے باہر نہیں جا سکتا. آج بھی سن لیجیے کہ سن کر کے اگر آپ کہیں جا رہے ہیں راستے میں تنہا ہے, ڈر محسوس ہو رہا ہے, آپ کہہ دیجیے یہ اس آبادی یا وادی کے جناتوں تم پر سلیمان علیہ السلام کی قسم اگر مجھے کوئی گزر پہنچائی تو ان شاء اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پہ کوئی شرک شیطان یا کوئی جنات آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اور معبدین لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو جو یہ جنات کا عارضہ لاحق ہو تو اس کے کان میں جا کر کے کہہ دو کہ تمہاری شکایت سلیمان علیہ السلام سے کی جائے گی, چھوڑ کے بھاگ جائے گا, لیکن پکا عامل ہونا چاہیے. آسانہ نہیں, اس قدر خوف زدہ رہتے تھے سلیمان علیہ السلام. یہ تو بھائی ایک پیغمبر کی بات تھی, سرکار و صفا کو آپ دیکھیے, سیدھا و صفا آپ کے زمانے میں دنیا میں کوئی بھی کہیں کا کوئی جنات کوئی مطمئن شرکت سے شرکت جنات بھی آپ کے دستر سے باہر نہیں, دستر سے باہر نہیں, کسی بھی وادی کا کوئی جنات ہو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت سے سب. اور اس پر واقعات نقل کیے ہیں باقاعدہ حضرت امام ابو الحسن شطنوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بحجت الاسراء شریف کے اندر باقاعدہ واقعہ رکھ دیا ہے. ایک تاجر کی بچی گم ہو گئی, شکایت کے سردار غوث پاک کے پاس حضرت فرمایا جاؤ تم فلاں جنگل میں یہ دعا پڑھنے کے بعد دائرہ کھینچ دینا, اس میں چپ چاپ بیٹھ جانا, کچھ نہیں کرنا. رات میں لوگ گزرتے رہیں گے بڑی خوفناک صورتوں کے لوگ, اگر تم ڈر نہیں کھانا صبح جب قریب ہو چکی ہوگی تو جناتوں کا بادشاہ گزرے گا تو وہ تمہارے پاس آئے گا, اور اس کے بعد تم یہ کہہ دینا کہ مجھ کو شیخ عبد القادر نے بھیجا ہے اور میرا یہ مقدم ہے کہ میری بچی غائب ہو گئی ہے. چنانچہ وہ گئے, وہ جنگل میں بیٹھے, رات بھر وہ ڈراؤنی شکلیں گزرتی بھی جس کا کوئی نہیں. جب صبح قریب ہوئی تو جناتوں کا بادشاہ گزر رہا تھا, وہ آیا سلام کیا, تو مجھ تم بیٹھو یہاں پر, انہوں نے کہا کہ سرکار غوث پاک نے مجھ کو بھیجا ہے, میرا یہ مسئلہ ہے. اچھا سرکار غوث پاک کے تصرف میں رہتے ہوئے اس قسم کی حرکت ہو گئی ہے, اور میں فوراً تلاش کروں. معلوم ہوا کہ چین کا کوئی جنات تھا, اس تاجر کی بچی کو اغوا کر لیا تھا, اس کو بلا کے پوچھا گیا, کہا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا میں گزر رہا تھا, میں نے دیکھا کہ وہ اس پر تھی, اس کا حسن مجھے بھا گیا, میں نے اس کو اغوا کر لیا. فرمایا سرکار غوث پاک کے تصرف میں رہتے ہوئے تمہاری یہ جرات, اس کو ختم کر دو جی, اور ختم کر دیا گیا. تو وہ تو خیر نبی و رسول تھے, یہاں تو صورت حال یہ کہ حضور کے غلاموں کی کیفیت یہ سبحان اللہ کی اجنا شیاطین آپ کے سب. پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ, اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں مہربان محبت والوں سے رحم والوں سے پڑھ کر مہر والا ہے, تو ہم نے اس کی دعا سن لی, تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف سے تھی, اور ہم نے اسے اس کے گھر والے حضرت ایوب علیہ السلام. سبحان اللہ, حضرت ایوب علیہ السلام اپنے وقت کے بڑے عظیم سرمایہ دار, اللہ جل شانہ نے دولت ثروت جاہ حسن و جمال کثیر اولاد سب کچھ دیا, اور اس پر طرفہ نبوت کی عظیم سرلتا فرمائی تھی, عظیم الشان نبی تھے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ پر آزمائشیں شروع ہوئی, تو صورتحال یہ ہوئی کہ سب سے پہلے آپ کی ساری اولاد انتقال ہوئی, پھر جو ہے آپ کے سارے مویشی جانور انتقال کر گئے,
سب کچھ ختم ہو گیا. پھر بدن میں آہستہ آہستہ زخم ہونے شروع ہوئے, پورا بدن زخموں سے بھر گیا. آپ دیکھیں گے اور اس پر مزید آزمائش کہ ان زخموں میں کیڑے پڑ گئے. لا الہ الا اللہ. چنانچہ پورے شہر والوں نے آپ سے نظریں پھیر لی. تو صاحب یہاں تک کہ ابن کثیر نے کہا کہ آپ کے دو بھائی تو انہوں نے نظریں پھیر لی تھی, مگر واہ آخری بہمت مردانے آپ کی اہلیہ شریک حیات رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عجیب وقت میں آپ کا پورا ساتھ. روایات میں ہے کہ ان کا نام رحمت بنایا گیا بتایا گیا ہے, نام رحمت ہے, اور ایک نام بتایا گیا کہ ان کا نام لیا تھا لیا. اللہ معلوم. چنانچہ غربت و اخلاص کی صورتحال یہ تھی کہ اللہ رکھتا ایسی غربت و اخلاص کی صورتحال آپ کی شریک حیات جنگل میں چلے گئے تھے, جنگل میں, اور ایک جگہ پر رہتے تھے. آپ کی اہلیہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جاتی تھی ہر میں شہر میں لوگوں کے یہاں کام کرتی تھی اور جو کچھ ملتا تھا لا کر کے کھلاتی تھی. اللہ اکبر. چنانچہ شیطان نے آپ کو ہر طریقے سے برگلانے کی کوشش کی. صحیح بات یاد کر لیجیے گا کہ آدمی جب پریشان مبتلا ہوتا ہے تو شیطان کا حملہ ہوتا ہے, کتنا سخت ہوتا ہے اس کے اوپر. اس وقت اس کا ایمان لوٹنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ نا امیدی کبھی کبھی آدمی کو کفر کے قریب پہنچا دیتی ہے. وَلَا تَيَسَّرَ رَحْمَتُ اللَّهِ, اللہ کی رحمتوں سے اس کی مدد سے اس کی عنایت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. لَا تَحْزَنُوا رَحْمَتُ اللَّهِ. اب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو آدمی کیا سوچے گا؟ شیطان نے آپ کے دو دوستوں کو بدلایا اور کہا کہ وہ لوگ دمس میں غار بچے یا کہیں دوسری جگہ پر, کہا کہ تمہیں معلوم ہو تمہارا دوست ایوب کس قدر پریشانی میں چلا ہے, کیا ہوا؟ کہا اس کے ساتھ یہ حادثات پیش آ گئے ہیں اور تم جاؤ اس کی عیادت کرو اور یہ شراب اس کو پلاؤ تو اس کی صحت ہو جائے گی. وہ لوگ وہاں سے چلے آئے تو دیکھا تو عجیب صورت حال بدل پورا زخم سے ڈوبا ہوا, بڑی ہمدردی سے پیش آئے اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ کام پلا پلا کا ٹھیک ہے, وہ خوشی کی بات ہوئی تم لوگ آئے بھائی عیادت کرنے کے لیے بیٹھو. اس کے بعد کہا کہ یہ ہم مطلب کہ تازہ قسم کی بہت ہی اچھی قسم کی شراب لے کر کے آئے ہیں, آج اس کو پیجیے اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اور آپ نے جو ڈانٹا ہے ان دونوں کو اور فرمایا بھاگ جاؤ یہاں سے, وہ چلے گئے شیطان نہ کام ہو گیا. آپ کے دو بھائی وہ ایک دن آئے اور اس کے بعد کہا کہ عجوب ایسا لگتا ہے کہ شاید تمہاری خطاؤں اور غلطیوں کی بنیاد پر اللہ کی سزا ہے. آپ اللہ کے حضور دعا مولا اگر جیسا ان لوگوں نے کہا اگر میں واقعی ایسا ہوں تیرا العالمین تو ہی فیصلہ فرمانے والا ہے اور ان تصدیق اتاری گی کہ ایوب تو اس سے زیادہ رحمت والا کون. چنانچہ لکھا ہوا ہے ابن کثیر نے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ کی اہلیہ گئی اور گھوم پھر کر کے تلاش کرتی رہی شام تک کچھ نہیں, کسی نے کام کے لیے واپس چلی آئی. وہ پریشان دوسرے دن پھر گئی اللہ پھر سے لے پوچھا آپ کو آپ نے اپنی ایک زلف کاٹ کر کے ایک لڑکی کو بیچ دیا, اس نے کافی پیسے دیے. علیہ السلام کے پاس پہنچی تو کھانا وغیرہ کھلایا تو فرمایا کہ آج اتنی رقم تم کہاں سے لے کر کے آئی؟ کہا کہ آج میں نے ایک بہت اچھے آدمی کے یہاں کام کیا ہے, چھپا کے. دوسرے دن پھر بھی تو دوسری زلف کاٹ کر کے اپنی دے دی. جب لوٹ کر کے آئے تو آپ نے فرمایا نا میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا, تم اس کی وجہ بتاؤ یہ تم کو کون دے رہا ہے؟ اپنے سر مبارک سے اوپر ہٹا دیا اور کہا یہ دیکھیے اس کو فرما پکڑا میں نہیں کھاؤں گا اس کو. آپ بھائی ایک روز آپ نے کہا آپ کی شریک حیات نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ رب کریم آپ کو اس آزمائش نجات دے دے. آپ ناراض ہو گئے, فرمایا 70 سال تک اس نے مجھ کو صحت کے ساتھ رکھا, تو اس وقت تک تم نے کچھ نہیں کہا, اور یہ 7 سال تمہارا گزرا تم شکایت نہیں کر رہی ہو. یہ ہے کہتے ہیں جن کے رتبے ہیں سیوا, ان کی سیوا کیا ہے, جن کی آزمائش ہے, جن کو انعامات الہی عطا ہوئے, صبر ایوبی مثال ہے. چنانچہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی, آپ نے دعا کی کہ رب کریم اب مجھ کو اس آزمائش کا نجات دے دے. تب ہوا کہ اڑ کو درج کہا رہا مختصر بارد و شراب, اپنے ایڑی کو زمین پر مارو, زمین پر آپ نے ایڑی ماری, چشمہ نکلا, ارشاد ہوا کہ انجو پانی کو پیو, اسے اپنے بدن کو دھلو, نہاؤ, شاور لے, اسے آپ نے شاور لیا, دیکھتے دیکھتے پورا بدن سے, پھر 2 قدم یا 10 قدم اور چلے, ارشاد ہوا پھر اپنی ایڑی کو زمین پر مارو, پھر زمین پر مارو, دوسرا چشمہ نکلا, ارشاد فرمایا اس کو پیو, جب پیا اندر کے جو وسوسے تھے دور ہو گئے. بتانے میں جی اگر ٹھیک آدمی کا کام اگر بن بھی گیا نا تو باتیں یاد آتی رہی تو دل میں کچوٹے لگتے ہیں نا, تو رب کریم نے وہ بھی ختم کر دیا. اور پھر عنایات الہیہ ایسی ہوئی کہ رب کریم نے وہ ساری نعمتیں عطا فرما دی جو آپ سے لی گئی, بعض نے کہ ان کے مردے بچے زندہ ہو گئے وغیرہ وغیرہ, بعض نے کہ آپ کی اہلیہ کی جوانی لا دی گئی, پھر اتنی کثرت سے اولاد ہوئی, اور رب کریم نے دنیا اور آپ دونوں کیا دونوں آپ کی جو ہے ایسی آباد فرمائی کی سبحان اللہ. ایک بار کا ذکر ہے کہ جب سے رب کریم کی آنکھ موتیوں کی بار بسائی, حضرت ایوب علیہ السلام اس کو دوڑ دوڑ کر کے سمیٹ سمیٹ کر کے آمن میں رکھنے لگے, صحت مندی کے بعد دوڑ دوڑ کر کے دامن میں رکھنے لگے, تو آواز آتی ہے ایوب یہ کیا کر رہے ہو, کیا میں نے تم کو شفا نہیں دی, کیا تمہیں میں نے تم کو کیا بتا پڑی رحمتیں نہیں دی, غلط کرتے ہیں مولا, تیری رحمت سے دل کم بھر سکتا ہے, تیری رحمت سے تیری رحمت تیری رحمت سے دل کیسے بھر سکتا ہے جی جی, اس کی رحمتوں سے کہاں دل بھرتا ہے. یہ ہے آزمائش حضرت ایوب علیہ السلام, تو کیا ہے کہ اور ایوب کو یاد کرو, جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی تو سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے, ایسا اندازہ لگائیے رب کریم کے حضور, انہوں نے صرف اتنا کہا کہ رب انی مسنی الضر, اے اللہ مجھے تکلیف ہو گئی, اور کیا کہا وانت الرحیم, تو ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. یہ قرآن کا یہ اسلوب بیان کر رہا ہے کہ رب کریم سے اپنی تکلیفیں پیش کیسے کی جائیں, رب کریم سے اپنی تکلیفیں پیش کیسے کی جائیں. میں نے ایک کتاب میں پڑھا دعا کا طریقہ, دعا کے طریقہ میں سے بیان کیا گیا ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور دعا کرنا چاہے تو پہلے اللہ کی تعریف کرے, پہلے اس کی حمد بجا لائے, اور حمد بجا لانے کے بعد پھر اپنا مدعا پیش کرے. یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے دعا کا, پہلے اس کی تعریف کرے, الحمدللہ رب العالمین, یا اللہ تو کریم ہے, رحیم ہے, یہ ہے, وہ ہے, رزاق ہے, ستار ہے, غفار ہے, شکور ہے, حلیم ہے, تو ہی ساری تعریف کے لائق ہے, ساری کائنات تیرے تو حاکم آ رہا ہے, اور یہ مولا میرا یہ کام بگڑا ہو گیا ہے, اب اس کی رحمت پر توجہ ہو. حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ وانت ارحم الراحمین, اور تو ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. بس یہ نہیں کہا کہ مولا اسی وقت شفا دے دیجیے, کر دے وہ کر دے, طریقہ بتا دیا اور شفایا, تو ہم نے اس کی دعا سن لی, تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف سے تھی, اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور بات کی, اور اپنے پاس سے رحمت فرمائی فرما کر اور بندگی والوں کی تسلی ہم نے واقعہ ختم کیا. پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل, میں رکو پورا کروں گا تو بتا دے رہا ہوں, رکو پورا کرو, اور اسماعیل یہ کہہ رہے ہیں کہ وضو کے لیے پانی نہیں ہے, تو جو حضرات باوضو ہیں سبحان اللہ, جو وضو جن کا نہیں ہے, اور میں کیا بتاؤں پانی بند ہے یہاں پہ, تو ان بغل میں اگر آس پاس کا کوئی شخص ہو کے جا کر توڑ کر چلے جائیں گے, یا ان کی بیڑا جائیں گے چلے جائیں گے, چلے
اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالفقار کو یاد کرو, وہ سب صبر صبر والے تھے. سبحان اللہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ, اس سے بڑی نجابت و شرافت اور کیا ہو سکتی کہ آپ سید ابراہیم علیہ السلام کے لفظ جگر ہے, اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کے بانی میں بنانے والوں میں سے, اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے مکہ مکرمہ, اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کے قدم مبارک کی برکت سے زمزم کا پانی عطا ہوا, اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ہی والدین کی یعنی باپ اور بیٹے کی وجہ سے رب کریم نے جنت عظیم پتھر تارے مقام ابراہیم اور حضرت اسود, ہے نا, کتنے اعزازات ہیں. وہ ریزدار جہاں پہ پرند بھی نہیں بیٹھ پاتا تھا, آج زمین دنیا کی سب سے قیمتی زمین, دنیا کی سب سے قیمتی زمین. میں نے رپورٹ پڑھی کہ ویٹیکن سٹی کے اندر بھی اتنا کراؤڈ ہے جتنا کراؤڈ مکہ مکرمہ ہوتا ہے نا, جبکہ عیسائیت دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کا خوف جان پار جہاں رہتا ہے وہاں بھی اتنا کراؤڈ نہیں ہوتا ہے جتنا مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے. اور اب تو حج چھوڑ دیجیے, اب تو رمضان مبارک کی عمر میں حج سے بڑا کراؤڈ ہوا کرتا ہے. تو یہ اعزاز ایک پیغمبر کے قدم مبارک کا نہیں تو کس کا ہو سکتا ہے. اور اسماعیل کو یاد, حضرت اسماعیل علیہ السلام, سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, قربانی آپ کی دی گئی, قربانی جیسی عظیم عبادت آپ کے ذریعے ہم کو ملی, کعبہ آپ کے ذریعے ہم کو ملا, زمزم شریف آپ کے ذریعے ہم کو ملا, اور سب سے بڑا جو اعزاز میری نگاہ میں یہ ہے کہ محمد رسول اللہ آپ کے ذریعے ہے, اس سے بڑا اعزاز اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے, اس سے بڑا اعزاز نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے ہیں, بنو اسحاق سے نہیں, اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے. سارے پیغمبروں کا اعزاز, کرامات, رتبے, معجزات, اللہ کی نوازشیں, ان کی سعادتیں ایک طرف, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ علیا ایک طرف, سب سے زیادہ ہے. اور وہ ان کے دادا ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام, اس سے بڑا رتبہ اور کیا ہے. جانتے ہیں حضور کی ایک کنی, حضور کا ایک لقب شریف بھی ہے, جانتے کیا ہے, یہ ابن الذبیحین, ابن الذبیحین دو ذبیح کا بیٹا, یہ حضور جی کا ایک لقب ہے. ابن الذبیحین دو ذبیح کا بیٹا, حضور جی کل حضور کا لقب ہے. کیسے دو ذبیح کا بیٹا, ایک تو اسماعیل علیہ السلام, یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ حضور کی پیدائش سے پہلے زمزم شریف کا کنواں پڑنے کا پتا نہیں تھا. آپ کے دادا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا اور حکم ہوا کہ زمزم کے کنویں کو کھود کر کے صاف کرو. تو عرض کیا مولا کیسے, ارشاد ہوا کہ اس کی نشاندہی کے لیے تم اللہ کے راستے میں کچھ قربانیاں دو. آپ نے اونٹ ذبح کیے, پھر خواب دیکھتے رہے, پھر اونٹ ذبح کیے, پھر خواب دیکھتے رہے, اور ہوا کہ تمہارا سب سے چہیتا جو اس کو ذبح کرو. تو حضرت عبداللہ کو لے کر کے چلے قربان کرنے, واقعہ سنا آپ لوگوں بڑی مدارج لوگ شریف, مدارج لوگ کے اندر ہے, شفا اس کے اندر ہے, درائے لوگ کے اندر ہے. لے کر کے چلے تو اس کے بعد ایک شخص کوئی تھے یا کوئی کاہنا عورت تھی, اس نے بتایا کہ اس کو ذبح نہ کرو, اس کے عوض یہ قربانی دے دو. کتنی قربانی دے دو, آپ کے عوض یعنی آپ کے گردن میں چھری رکھ دی گئی, اس کے عوض جو قربانی دی گئی. اب جب رات کو سوئے تو حکم ہوا کہ فلاں جگہ جہاں پہ چوٹیاں خوب نکلی ہوئی ہیں اس سوراخ کی جگہ جا کر کے کھولو. جا کر کے دیکھا, تلاش کیا کعبہ شریف کے گرد گرد, جگہ کافی چوٹیاں نکلی, وہاں کھودنا شروع کیا اللہ شریف کی طرح. اس لیے فرماتے ہیں کہ میں ابن السبیحین, حضور کا ایک لقب ابن السبیحین ہے, دو زبیح کا بیٹا. یہ اعزاز اسماعیل السلام کے لیے کیا کرتا ہے, سبحان اللہ. اور ادریس علیہ السلام کو یاد کرو, ادریس علیہ السلام سب سے پہلے وہ پیغمبر انہوں نے لکھنا پڑھنا سکھایا ہے, انہوں نے کھیتی کرنی سکھا دی. ادریس علیہ السلام بعض روایات میں آیا ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پرپوتے ہیں, حضرت نوح سے بہت پہلے کیا. اور ذوالکفل کے بارے میں بڑی روایات کے ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذوالکفل یہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ بنو اسرائیل کے لیے ایک بزرگ تھے, ایک بزرگ آدمی تھے. کچھ بھی ہو بیان, لیکن جو علماء اعتبار کرتے ہیں وہ یہ کہ کیونکہ ذکر پورا پیغمبروں کا ہو رہا ہے, اس بنیاد پر یہ پیغمبر ہی تھے. حضرت ذوالکفل کے بارے میں جو ان کی روایت نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یسع علیہ السلام جب عالم ضعیفی پہ پہنچے اور آپ کا وصال کلب قریب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے میں سے کسی شخص کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کو اپنا نائب مقرر کر دوں. لوگ لائے گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نائب اس شخص کو مقرر کروں گا کہ جو رات کو رات بھر عبادت کرے, دن کو دن بھر روزہ رکھے, دن کو دن بھر روزہ رکھے اور رات کو رات پڑھے اور سوئے نہیں, کوئی تجارت نہیں. ایک دبلا پتلا آدمی کھڑا ہوا ضرور پر, آپ نے تین دن اپنے اصحاب سے پوچھا تو وہی بندہ کھڑا ہو جا رہا ہے. اور تیسری شکل یہ تھی کہ تم اس کو غصہ نہیں آنا چاہیے, روزہ رکھے تہجد کی نمازیں پڑھے رات کو سوئے نہیں اور غصہ نہیں کرے. اور آپ جانتے ہیں کہ آدمی اگر سوئے نہیں تو مزاج چلچلا بڑی فرق پیدا ہو جائے, کتنا بھی شریف تباہ آدمی ہو اس کو 36 گھنٹہ جگہ گرم ہو جائے گا, گرم ہو جائے گا وہ نیند آدمی کی بھی چیز. حضرت ذوالکفل تیار ہو گئے, فرمایا تھا ٹھیک ہے آپ کو آپ کی ریاست نہ فرما دی گئی, اور اس کے بعد شیطان نے آپ کو آزمائش میں کیا آزمائش میں ڈالا, دن بھر آپ روزہ کرتے کام وغیرہ کرتے تھے, رات نماز پڑھتے تھے, دوپہر کا کھانا کھا کر کے کیلولا سے فائدہ کرتے تھے, وہی سنتے تھے بس, ایک اور آپ سوئے پر آتے دروازے کا دستک بھی شروع دو دوست آپ اٹھے, آپ نے کہا کون ہے بھائی, شیطان آدمی گروپ میں فلا جگہ کے رہنے والا ہوں, فلاں لوگوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے اور میں آپ کے ساتھ ہریالی بن کر کے آیا. آپ نے فرمایا تھا ٹھیک ہے کل میں تمہارے ساتھ چلوں گا, تمہارا تو شام کو تو مانا تو میں شام تمہارے ساتھ چلوں گا, ابھی شام کو انتظار کرنا تو آیا ہی, یہ خود نکلے تلاش کر رہے ہیں, دور دور سے تلاش کر رہا ہے کہیں پتا ہی نہیں آیا نہیں ہے. دوسرے دن پھر وہی کلا کر رہے تھے, پھر دروازہ کٹتا ہے. آپ نے فرمایا تم نے کل مجھ سے کہا تھا آنے کے لیے, آئے نہیں, میں تم کو تلاش کرتا رہا, آج کا آگرہ چلتا ہے کہ وہ تو کیا بتاؤں ایسا پھنس گیا تھا یہ وہ دنیا ہوں کی بات. اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں کل تیرے ساتھ چلتا ہوں اسی بات. تو جب تھوڑی دور چلے, ایک روایت آئی ہوئی ہے کہ تھوڑی دور چلے تو اس کا ہاتھ پکڑے تو اس نے ہاتھ پڑایا بھاگ گیا, اور جو منہ کے دیکھ رہے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ تیسرے دن پھر آپ نے ایک غلام کو دروازے پر لگا دیا کہ آج اگر کوئی شخص دروازہ کھٹکھٹائے تو اس کو روک دینا, اور کیسے دروازہ کھٹکھٹائے. وہ تیسرے دن پھر آیا اور اس نے کہا کہ مجھے بات کر لیجیے, میرا مسئلہ ایسا ایسا ہے. آپ نے غلام نے کہا کہ ابھی کچھ نہیں ہو سکتا, ابھی تو سو رہے ہیں. اور اس نے شور کرنا شروع کر دیا, چیخنا چلانا فاویلا کرنا, اور پھر ایک سوراخ کے راستے سے اندر گھسایا, اندر گھسنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹانے لگا. آپ جب اٹھے غلام کو ڈانٹا, اور تم نے روکا کیوں نہیں, تو کسی پتہ پر نہیں جانے دیا ہے. اب جو اس کو دیکھا تو اندر تو سمجھ گئی کہ مردو شیطان ہے. آپ نے فرمایا کہا نہیں, میں صرف آپ کے سبق کا امتحان لینا چاہ رہا تھا کہ آپ کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. اور آپ بڑے مقصد میں کامیاب ہو گئے, میں شکست کھا گیا, اب میں آپ کو بیٹھے کروں گا. یہ دل کی بنائے گی سر. اور بعد فرماؤں پھر رحمت نہ انہوں میں صالحین, اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا, بے شک وہ ہمارے قرب خاص سے سزاوار ہے. اور ذنون کو یاد کرو, جب ترا غصہ میں بھرا تو گمان کیا کہ اس پر ہم تنگی نہ کریں گے, تو اندھیریوں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوا تیرے, تاکہ ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بھیجا ہوا, تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی, اور ایسی نجات دیں گے مسلمانوں کو. حضرت ذنون, ذنون نون کہتے ہیں عربی میں مچھلی کو, مچھلی والا. حضرت ذنون آپ کا اصل نام کیا ہے؟ یونس. حضرت یونس علیہ السلام کا ایک نام کیا ہے؟ ذنون علیہ السلام. ان کے سلسلے میں روایات ہیں کہ آپ نے اپنی قوم میں اسلام کی دعوت دی, تبلیغ کی, انہوں نے قبول نہیں کیا, اور اس کے بعد پھر ان کافی دنوں تک, ایک دو دن کی بات نہیں ہے, سالوں سال, پھر اللہ جل شانہ سے آپ نے ان کے لیے عذاب کی دعا کی, اور عذاب کی دعا کر کے قبل اس کے کہ اللہ جل شانہ کا کوئی حکم اترتا, آپ آبادی سے نکل کر کے گئے سمندر کے پاس, ایک کشتی تھی, کشتی پر سوار ہو گئے, اور صبح جب ہوئی قوم نے دیکھا تو آسمان پر بڑے خوفناک قسم کے کالے کالے بادل چھانے شروع ہوئے. لوگوں نے دیکھا کہ پتا لگاؤ کہ یونس ہیں کہ نہیں ہیں علیہ السلام, اگر وہ ہیں تو یہ عذاب نہیں آئے گا, اور اگر نہیں ہے تو عذاب شور آئے گا, اس لیے کہ یونس کو ہم نے آزما رکھا ہے کہ ان کے ہاں کسی طرح کی کبھی کوئی غلطی ہم نے نہیں دیکھی. اب جب پتا لگائے گا معلوم ہے کہ یونس علیہ السلام تو ہے نہیں اپنے گھر پہ, سارے کے سارے لوگ, پورے قبیلے کے لوگ, پورے شہر کے لوگ جنگل میں چلے گئے اور سجدے میں گر کر کے حضور دعا کرنے لگے کہ اللہ یونس کا واسطہ اس عذاب کو ٹال دے, ہم تیرے بندے, تیرے بھیجے ہوئے نبی رسول یونس کی بات ماننے کے لیے تیار, ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں, عذاب کر دیا. ادھر یونس علیہ السلام کی آزمائی شروع ہو گئی, جب کشتی چلی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو کشتی رک گئی. بعد اصحاب سیر کہتے ہیں کہ مخالف ہوا چلنے لگی, اور یہ ہوا کہ مخالف ہوا چل رہی ہے تو کشتی کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی کو کشتی سے اتار دو, تو تین بار پورا ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا. آپ نے کہا, لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ کو اترنا ہے, آپ کو پھینکا جائے گا, آپ نے کہا کہ تم لوگ کیا پھینکو گے, میں خود ہی کود جا رہا ہوں. بحر اخضر سے ایک مچھلی فوراً چلی ہے, ادھر یونس علیہ السلام کودے, ایک روایت جو ہے اس سے کودے, اور ادھر مچھلی منہ کھولے سے فوراً نکل گئی. ایک روایت یہ ہے کہ اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ جو کشتیوں پر کوئی بھگوڑا غلام سوار ہوتا تھا تو کشتیاں جا کر کے میل پہ رک جاتی تھی, جب تک وہ غلام سمندر کی نظر ہٹیا جاتا تھا اس وقت تک کشتی چلتی نہیں تھی. اب جب کشتی رکی تو اللہ نے پوچھا اس پہ کوئی اپنے آقا سے بھاگ کر کے آیا ہے؟ سب خاموش تھے, سب خاموش, سب کے نام کوڑا ڈالا گیا تو آپ کے نام نکلا. آپ نے فرمایا ہاں بے شک میں اپنے آقا سے بھاگ کر کے آیا اور بے شک یہ سزا ملی ہے, اٹھا کر کے پھینکا گیا, مچھلی کر دیا. لیکن کہاں ہے حسین, فرماتے ہیں کہ مچھلی نے نگلا تو مچھلی کے دانت بڑے خوفناک ہوتے ہیں, آپ نے لے کر دیکھا ہے سوئی کی طرح, اور میدے کی خاصیت ہے کہ میدا پتھر بھی گلا دیا کرتا ہے, لیکن اللہ نے کیا حفاظت فرمائی کہ وہ مچھلی کے منہ میں جب آپ گئے تو اس نے سیدھے نگل لیا, نہ تو جسم کا کوئی حصہ ٹوٹا نہ جسم کا کوئی حصہ اثر. آسمان پر فرشتوں نے ایک تصویر سنی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فرشتے عرض کرتے ہیں مالک مولا یہ تصویر کس کی ہے, بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. رب کریم نے کہا کہ یہ تصویر یونس کی ہے, کہا مولا بہت دور سے آتی ہوئی نظر آ رہی محسوس ہو رہی ہے. فرمایا ہاں یونس مچھلی کے پیٹ میں. جب وہ یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے, جب وہ باہر سے تو انہوں نے تیری پاکی بولی, تیری حمد کی, تیری تعریف کی, تیرے عوامل پر عمل کیا, تیرے احکام کی پابندی کی, اب وہ آزمائش پر ہے اور تیری پاکی بول رہے ہیں, تو اللہ ان کو اس آزمائش سے نجات دے دے. فرشتوں کی دعا اللہ کے حضور قبول, ایک روایت. دوسری روایت کی آپ نے جو یہ دعا پڑھی, مسلسل پڑھتے رہے قبر اس میں مچھلی کے پیٹ میں, اور مچھلی کے پیٹ میں آپ رب کریم کے حضور سجدہ ریز ہو کر کے دعا پڑھ رہے تھے, سجدے میں جا کر کے پھر اللہ نے دعا قبول کی اور وہ مچھلی گئی سمندر کے کنارے آپ ہو کر آپ نکلے. 40 دن مچھلی کے پیٹ میں تھے, نکلے تو بدن کی کھال ہے ختم ہو چکی, پھر وہاں پہ سمندر کے کنارے آپ پڑے رہے. کدو لوکی اسکواش اس کا ایک درخت ہوگا, اس کی بیلوں کے بجائے تنا بنا, اس کا رنگ اس کے پتے سایہ دار تھے, وہ سائے میں آپ آ رہتے تھے. ایک بکری آتی تھی, وہ اپنی کسان اپنا تھن آپ کے منہ کے سامنے کرتی تھی, آپ اتنا لاور و کمزور تھے کہ اٹھ نہیں پاتے تھے, اس سے آپ دودھ. پھر جب آپ توانا ہوئے تو پھر آپ کا میرا تعمیل و اشاعت کے لیے آپ کی آبادی کر جاتی. یہ نوح علیہ السلام کا حضرت یونس علیہ السلام ضرور کا واقعہ ہے. اور وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو. اس جملے کا یاد رکھیے گا, یہ اس کی تشریح کریں پہلے واقعہ پورا پڑھ رہا ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور ایسی ہی ہم مسلمانوں کو نجات دیں گے. آگے اور زکریہ کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا, اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر اور وارث, تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یہی عطا فرمایا, اور اس کے لیے اس کی بیوی سواری. بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے, اور ہمارے حضور بھی بلاتے تھے. حضرت زکریہ علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں, عمر کافی گزر چکی, بڑھاپا آ گیا. حضرت زکریہ علیہ السلام بیت المقدس کے متولین میں سے تھے, ٹرسٹیز میں تھے, بیت المقدس کی عبادتوں کی ذمہ داریاں اور بہت سارے اہم امور آپ کے ذمہ تھے. آپ کو فکر لائے کچھ اگر میں نہ رہا تو میرے بعد پھر یہ کام سنبھالے گا کون. عمر کے آخری حصے میں آپ نے اللہ کے حضور دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا, اور تجھے ہم نے ایسا بیٹا عطا کیا کہ جس کا نام یحییٰ ہوگا, اور یحییٰ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئی, آپ نے پوچھا مولا کی کوئی نشانی, تو ارشاد ہوا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہاری اہلیہ امید سے ہو جائیں گی تو تم اتنے دن تک بات نہیں کر پاؤ گے. ثلاثہ لیال سبیہ, 3 دن رات مکمل تم بات نہیں کر پاؤ گے. ایسے زکریہ علیہ السلام کہہ دیے گئی تھی. مفسرین فرماتے ہیں کہ بات سے مراد یہاں دنیاوی بات رہے گی, بات عبادات یا یعنی اولاد و وظائف تلاوت وغیرہ کی تو کرتے تھے, لیکن جب دنیا کی کوئی بات کرنا چاہتے تو زبان بند ہو جاتی. ایک روایت ہے کہ نہیں مکمل طریقے پر زبان بند ہو گئی تھی, 3 دن 3 رات آپ کوئی بات کر ہی نہیں سکے. تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ جل شانہ نے میری دعا قبول فرما لی ہے اور اب اس ذمہ داری کا وارث پیدا ہونے والا ہے یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئی. اور اخیر میں یہ ہے, اور اس عورت کو جس نے اپنی پارسائی محفوظ رکھی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی, اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہان کے لیے نشانی بنایا. بے شک تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں, تو میری عبادت کرو. یہ وہ پورا ہو گیا آیت نمبر 92 تک. ان اس میں جو ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. یہ سارے واقعات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے, کیا ہے آخر ان پیغمبروں کے واقعات کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ یا خالی سٹوری سنانا مقصود ہے؟ قرآن خالی قصے اور کہانی کی کتاب تھوڑی ہے. قرآن ایک قانون ہے, ایک ہدایت کا روشن سرچشمہ ہے. تو کیوں سنائے گئے ہیں؟ دراصل ان واقعات کی روشنی میں اہل مکہ کی ذہنیت بدلنی مقصود ہے. اہل مکہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی ہر قسم کی ریشہ دوانی کرتے تھے اور کرتے تھکتے نہیں تھے, ان لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ دیکھو ہم نے رب کریم فرمایا کہ ہم نے کتنے عظیم الشان پیغمبروں کو بھیجا اور ان کو ان آزمائشوں سے گزرنا پڑا. نوح کے مخالفین تھے علیہ السلام, حضرت سلیمان کے مخالفین تھے, حضرت داؤد کے مخالفین تھے, ایوب علیہ السلام کے مخالفین تھے, ان کو آزمائشوں میں ہم نے ڈالا. سارے لوگ تھے, لیکن جب بھی حق کے ساتھ کوئی باطل ٹکرایا ہے تو وہی پاش پاش ہوا ہے اور حق ہمیشہ غالب رہا ہے. لہذا اگر تم میرے محبوب محمد عربی سے ٹکرانے کی کوشش کرو گے تو آج تم بظاہر غالب ضرور ہو، لیکن وہ دن دور نہیں کہ میرا حبیب غالب ہوگا تم مغلوب نہ کرتے ہو گے، لہذا اسلام کی دشمنی چھوڑ دو. یہ سمجھانا مخصوص ہے، اسی لیے واقعات سنائے گئے ہیں. بقدار رنجیل مومنین حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے آخر میں جو آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا ہے، اور اب اسی طرح مسلمانوں کو نجات دیں گے، یہ جملہ ہماری زندگی کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس سے بڑی آزمائش کسی بندے کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ جب بندے کی آزمائش ہو، اگر بندہ اس وقت اپنی غلطی کا اعتراف کر کے رب کریم کی تعریف اور توصیف، اس کی ثنا کرے، اس کی حمد بجا لائے، تو انشاءاللہ اس کا وہ غم، اس کی طبیعت ضرور دور ہوگی. اور اس آیت کریمہ کے حوالے سے لا الہ الا اللہ سبحانہ کہنے کے تم ظالمین کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی بندے کو کوئی تکلیف ہو، اس آیت کریمہ کا اگر ورد بنا لے وہ، تو اس کی تکلیف ضرور دور ہو جائے گی. یہ تھی آج کی تفسیر، آج کا درس ان شاء اللہ، اور درس ختم ہوا. اللہ صلی علی سیدنا کریم. قرآن مقدس کی تفسیر، اس کی تفسیر، اس کی دلالت میں اگر کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما، میرا عالمین تیار بیان میں اگر کوئی سکھ پیدا ہو اسے معاف فرما. مالک مولا قرآن مقدس کے روحانی اثرات و فیوز سے ہمارے دلوں کو معمول فرما دے، ادھر بارگاہ میں قبول فرما. اور مالک مولا ہمارے اتنے احباب نے شرکت کی ہے تفسیر کے اندر، مالک مولا ان سب کو اس حالت فرما. وہ قرآن پاک کے اسلوب، اس کے آیات، اس کی آیات، اس کے مفاہیم اور اس کے احکام، اس کے مناہی پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا میں اور آخرت میں قرآن پاک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اور کل حشر کی اس پریشانی کے عالم میں، نفسی نفسی کے عالم میں قرآن پاک کو ہمارے لیے صاحبان بنا، حامی بنا، شافع بنا، مددگار بنا، معین بنا، ناصر بنا دے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على خير خلقه من ولي عهده سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب العالمين، بحق لا إله إلا الله.